العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. سوره مباركه علق، سوره العلق، يا سوره مباركه اقرا، یہ بھی قرآن مجید کا عظیم الشان سورہ ہے، اور جیسا کہ بعض اور سوروں سے متعلق میں نے گزارش کی ہے، یہ سورہ اپنے مضامین و محتوی کے لحاظ سے، اپنے مطالب کی بلندی اور گہرائی کے لحاظ سے، بجائے خود ایک مکمل کتاب ہے، بلکہ کئی کتابوں کا مجموعہ ہے. اور یہ بھی مشہور و معروف ہے کہ اس کی ابتدائی بھی پانچ آیتیں سب سے پہلی وحی میں نازل کی گئی تھی، جب حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نبوت یا پہلی وحی رسالت نازل ہوئی، تو اس میں جبرائیل علیہ السلام یہی آیتیں لے کر آئے تھے. مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سورے کے ضمن میں گفتگو ایک دن میں مکمل نہ کی جائے، بلکہ اسے کم سے کم دو یا تین دن اس پر گفتگو کی جائے، کم سے کم، ورنہ تو تنہا یہ سورہ ایک عمر چاہتا ہے، ایک عمر چاہیے کہ تنہا اس سورے کے مضامین اور مطالب پر گفتگو کی جائے. حالانکہ اس کی آیتیں موجودہ جو مصاحف موجود ہیں درمیان میں مسلمانوں کے، تو 19 آیتیں ہیں غالباً، سورہ اقرا کی 19 آیتیں، لیکن اس میں اختلاف رہا ہے. یعنی اہل عراق یا مدرسہ کوفہ یہ 19 آیتیں شمار کرتے تھے، اہل شام 18 آیتیں شمار کرتے تھے، اور اہل حجاز 20 آیتیں شمار کرتے تھے۔ آیتیں یہی ہیں، بس یہ ہے کہ وہ کہاں پہ ٹھہر کر ایک آیت اسے شمار کر لیتے تھے، یا دو فقروں کو ملا کے ایک آیت شمار کر لیتے تھے۔ تو یہ 18 اہل شام کا قول ہے، 20 اہل حجاز کا، اور اہل کوفہ اہل عراق کا 19 ہے۔ اس وقت جو دنیا بھر میں سب سے زیادہ رائج مصحف ہے، جو سعودی عرب میں شائع ہوا ہے اور ہر حاجی کو بطور تحفہ دیا جاتا رہا ہے، اس میں یہ صراحت ہے کہ تعداد آیات مدرسہ کوفہ یا مدرسہ عراق کے مطابق اس لیے رکھی گئی ہے کہ وہ سب سے صحیح ہے، اور اس لیے سب سے صحیح ہے کہ وہ بسند متصل حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک پہنچتی۔ تو گویا یہ جو موجودہ تعداد لکھی ہوئی ہے تمام قرآنوں میں جو چھپے ہوئے ہیں مصاحف میں، یہ مطابق روایت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ موجود ہے اس مصحف میں آخر میں، جو دو تین صفحے میں تفصیلات ہیں اس مصحف کے خصوصیات بیان ہوئے ہیں، اس میں یہ موجود ہے۔ تو بہرحال 19 آیتیں، 18 یا 20 یا 19 آیتیں، جن میں الفاظ کی تعداد بھی تقریباً 72 الفاظ ہیں یا اس سے کچھ زیادہ شمار میں۔ اس میں بھی یہی ہے کہ کوئی واو عطف کو مثلاً ایک مستقل لفظ سمجھتا ہے، اور کوئی واو عطف کو ایک مستقل لفظ نہیں سمجھتا ہے، اس طرح سے عبارت یہی ہے، جو کچھ ہے محتوا کنٹینٹ یہی ہے، 72 ہوں یا 92 ہوں، کلمات گنتی میں۔ حروف کی تعداد بھی تقریباً 280 یا 84 یا ایسے ہی کچھ ہے، 290 یا 80 ایسے۔ بہرحال یہ مختصر سا متن بظاہر، جس میں پورے 300 لیٹرز نہیں ہیں، 300 حروف نہیں ہیں، 300 سے کم ہے، 280 82 84 290 92، اور 72 ورڈز تقریباً، یا اس سے کچھ زیادہ، 19 جملے۔ مگر اس میں مضامین اتنے گہرے ہیں، مطالب اتنے گہرے ہیں، کہ اس کی تشریح کی جائے تو پوری ایک انسائیکلوپیڈیا لکھی جا سکتی ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے۔ ان میں سے بعض مطالب کی طرف اشارہ کروں گا، عنوان ہی ہماری گفتگو کا اشارات ہے، لیکن سب سے پہلے اس حقیقت کی طرف اشارہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ضروری ہے کہ لوگ گفتگو کریں، تحقیق کریں حقیقت وحی کے بارے میں، کہ ہے کیا وحی، وحی کی کتنی قسمیں ہیں، اور وحی رسالت کیا ہے، وحی نبوت کیا ہے، وحی ولایت کیا ہے، وحی کی اور بھی قسمیں ہیں، یعنی حق سبحانہ و تعالی وحی فرماتا ہے، الہام فرماتا ہے، اس وحی و الہام میں کیا فرق ہے، القاء حق سبحانہ و تعالی کی طرف سے القاء ہوتا ہے، یہ القاء کیا ہے، القاء و الہام تقریباً مترادف ہیں، تو وحی کیا ہے، وحی کی کتنی صورتیں ہیں، خود قرآن مجید میں لفظ وحی کتنے معانی میں استعمال ہوا ہے، ابھی کل یا پرسوں کی گفتگو میں جو سورہ اذا زلزلت الارض زلزالها میں بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، گویا کہ تمہارے رب نے، تیرے رب نے اسے وحی کی ہے، کسے؟ زمین کو. تو حق سبحانہ و تعالیٰ زمین کو بھی وحی کرتا ہے. یہ زمین کے لیے وحی کے کیا معنی ہے؟ یا بعض جانوروں کی طرف قرآن مجید میں حشرات کی طرف وحی کی نسبت ہے، یا جناب مریم کی طرف وحی کی نسبت ہے سلام اللہ علیہا. تو وحی جو ہے، لفظ وحی مخصوص نہیں ہے. عرف عام میں عوام الناس وحی کے بس ایک معنی جانتے ہیں، لیکن وحی کے خود قرآن مجید میں کتنے معنی ہیں. جب انسان کسی ایک ظاہری معنی پہ اپنی فکر کو منجمد کر دیتا ہے، فکری جمود حاصل ہو جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، تو علمی ترقی رک جاتی ہے اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور ٹکراؤ ہونے لگتا ہے، پھر بات بگڑ جاتی ہے. تو پہلی بحث جو کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے وہ وحی سے متعلق. دوسری بحث کیفیت وحی سے متعلق ہے. وہ کیفیت وحی جو بعض روایات میں آئی ہے، جو ہمارے نزدیک ہرگز 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 شایان شان حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں. یعنی کہ یہ ایک عقیدت مندانہ بات ہے. عقل و خرد کی روشنی میں فقہ و فہم اور معرفت کی روشنی میں، فقہ و عرفان کی روشنی میں، کسی بھی اعتبار سے وہ روایتیں جو بہت مشہور ہیں اور ہر خاص و عام بڑے بڑے اسکالرس بھی اسے نقل کرتے ہیں، اور مجھے ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے ان روایتوں کو پڑھ کر اور سن کر، کہ جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل کو پہچانتے نہیں تھے شروع میں، اور انہیں یقین نہیں تھا کہ یہ جبرائیل ہیں، یہ فرشتہ ہے یا جن ہے یا شیطان ہے، اور پھر وہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے بیان کرتے ہیں، اور وہ لے جاتی ہیں اپنے چچا زاد بھائی ورقا ابن نوفل کے پاس، اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ ناموس الہی ہے، یہ جبرائیل ہے. یہ سب میں توہین پیغمبر ہے. اللہ مرسل ہے، اللہ رسول بھیجنے والا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. درمیان میں جو واسطہ ہے اسے رسول نہیں پہچانتے، یہ ممکن ہے؟ بہرحال یہ کتنی ہی صحیح کتابوں میں لکھا ہو، کیسی ہی سند ہو، لیکن غور کرنے کی بات ہے کہ کیا اس سے شان رسالت محفوظ رہتی ہے یا مشکوک ہو جاتی ہے. ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف سے جو شان وحی اور جو کیفیت وحی بیان ہوئی ہے، مثلا کتاب التوحید میں جو علامہ صدوق علیہ الرحمہ کی ہے، یا بعض اور کتابوں میں، وہ یہ ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل کو نہ پہچانتے ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل علیہ السلام کو پہلے سے پہچانتے تھے، جانتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تشریف لائے ہوں بغیر اذن. آتے تھے، دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے، اذن حاصل کرتے تھے، پھر گھر میں بیت الشرف میں داخل ہوتے. یا رسول اللہ، اذن ہے میں حاضر ہو جاؤں، پیام لایا ہوں آپ کے لیے. اور جب حضور کے سامنے حاضر ہوتے تھے تو اس طرح بیٹھتے تھے جیسے غلام ایک آقا کے سامنے بیٹھتا ہے. اب یہ باتیں جب ہم ذکر کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ غلو ہے، مبالغہ ہے، عقیدت مندی ہے، رسول کی شان کو بڑھانا ہے. یہ لوگ خود قرآن کو نہیں پڑھتے. اجمالاً اتنا تو ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام سے تو افضل ہے نا. اور حضرت آدم کی کیا شان لکھی ہے قرآن نے. حق سبحانہ و تعالی نے تمام ملائکہ کو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو, اور خود قرآن نے کہا ہے کہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس, بس ایک ہے جس نے سجدہ نہیں کیا اور وہ ہے ابلیس شیطان, باقی سب نے, سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. تو سارے فرشتوں میں جبرائیل شامل ہیں, وہ جبرائیل جنہوں نے آدم کے پتلے کے سامنے سجدہ کیا ہے, تعظیم کا اظہار کیا ہے, اقرار کیا ہے عظمت آدم کا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی کیا حیثیت ہوگی. خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آدم پر فضیلت و شرف رکھتے ہیں, اور جو سید کائنات ہیں, اور خود اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کا اور جبرائیل کا بھی سید و سردار اور آقا بنایا ہے, تو جبرائیل کی حیثیت ایک پیغام رساں کی ہے اللہ سبحانہ و تعالی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان. یہ حقیقتیں نہ جانے کیوں سیاسی مسلمانوں نے اصل میں رسول اللہ کی عظمتوں کو مٹانے کے لیے کوئی کسر چھوڑی نہیں. بات یہ بس یہ ایک اشارہ کافی ہے. تو جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس میں یہ جو بیان ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, انہوں نے رسول اللہ کو کہا کہ پڑھو, اور حضور نے کہا میں تو نہیں پڑھنا جانتا, اور پھر کہا پڑھو, اور پھر پکڑا رسول کو, دبوچا, اور ایسا دبوچا کہ جیسے معلوم ہوتا تھا کہ رسول کی جان نکل جائے گی. یہ سب ایسا بیان ہے جو سب جعلی بیان ہے, اصل شایان نشان رسالت نہیں, کوئی تعلق نہیں. رحمان و رحیم و کریم و عزیز پروردگار کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے, پیغمبر اس کے حامل ہیں, حامل رسالت ہیں, ایک پیغام لے کر جبرائیل آئے ہیں, اور وہ آ کے دبوچ رہے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کی جان نکل جائے گی. یہ مطلب اس طرح کا بیان ہے جو کہ کسی بھی اعتبار سے, کسی بھی زاویے سے, کسی بھی اعتبار سے قابل فہم نہیں ہے, اور لوگوں کی عقلوں پہ ایسا جادو اور سحر کیا ہے سیاست مداروں نے کہ وہ اس ان باتوں کو اس طرح بیان کرتے رہتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں. ابتدائے وحی یقیناً جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, اور تنہا تشریف نہیں لائے, آپ کے ساتھ ملائکہ کی فوج تھی پوری, کئی لحاظ سے, تعظیم قرآن کے لحاظ سے بھی قرآن لے کر آ رہے تھے, اور تعظیم پیغمبر کے لحاظ سے بھی, پیغمبر کی بعثت ہو رہی ہے, پیغمبر پہ وحی ہو رہی ہے, وہ بھی کون پیغمبر, پیغمبر خاتم. یعنی یہ تقریب ذہن کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے کسی وزیر اعظم کی حلف برداری ہوتی ہے, تقریب ہوتی ہے, یا کسی بادشاہ کی حلف برداری ہوتی ہے, پہلا دن جو ہوتا ہے تو ایک جشن کا دن ہوتا ہے, اور کچھ پروٹوکول ہیں, فوج سلامی دیتی ہے بطور خاص, اور اللہ کی سب سے بڑی فوج ملائکہ کی فوج ہے. تو یہ فوج ملائکہ کی پوری فوج آئی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ, اور اس نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں تعظیم کے مراتب و مراسم پیش کیے, اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ بس اب وقت آ گیا ہے, اس کا ترجمہ ریڈ نہ کیجیے گا, اقرا کا پروکلیم, بس اب آپ اعلان کر دیجیے, بس اب اٹھ جائیے اعلان کر دیجیے. ورنہ قرآن تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود کتبی ہے, اور یہی وجود کتبی جب وجود خارجی پیدا کرتا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وجود میں آتی ہے. تو یہ اشارات ہیں, بہرحال اس پہ काम करने की जरूरत है ज्यादा से ज्यादा। अब ये जो पैगाम आया, मतन की तरफ आते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और लश्कर आया से मलाइका का, हुजूर से इजाज़त तलब हुए, हुजूर की खिदमत में आए, या रसूल अल्लाह अब वक्त आ गया है। अल्लाह ने कहा है, बस अब अल्लाह का नाम लेकर कार्य तबलीग शुरू कीजिए, इकरा बिस्म रब्बिक, अपने रब की तरफ से, अपने अल्लाह के नाम से, अल्लाह की तरफ से आप पैगाम शुरू कीजिए, इकरा बिस्म रब्बिक। अब यहाँ तह दर तह जो मजामीन हैं, इकरा बिस्म रब्बिक, यहाँ भी अल्लाह तो रब्बुल आलमीन है ना। अब मैं तेज़ी से, हालांकि हर लफ्ज़ पर ठहर के बहस करने की ज़रूरत है। इकरा, इकरा जो है सिग़े अम्र है, ठीक है। यहाँ इसके क्या मानी है, इस सिग़े अम्र की तकरार क्यों हुई, इकरा बिस्म रब्बिक और फिर इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, इकरा दो बार आया। क़ाफ़ रे और हमज़ा, क़रा यक़रा, इसमें रूट वर्ड में क्या मानी है, ये सब तहक़ीक़ तलब है। एक मानी है पढ़ने के और एक मानी है जमा करने के। इसी तरह किताबत में कतबा, कतबा में एक मानी है लिखने के, एक मानी है जमा करने के। इत्तेफाक से जमा करने के मानी दोनों में मुश्तरक हैं, क़राआ में भी कतबा में भी। अब आम तर्जुमा यही है और इस तर्जमे में फिर भी बहुत से मतालिब हैं और आम फ़ायदे की चीज़ें हैं। इक़रा पढ़िए अपने रब के नाम से, इक़रा बिस्म रब्बिक। ये भी मकाम इज़्ज़ व शरफ़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, पूरी कायनात, पूरी हस्ती का रब वही एक है, तो फरमा सकता था इकरा बिस्म रब्बिल आलमीन, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इकरा बिस्म रब्बिल आलमीन, नहीं, इकरा बिस्म रब्बिक, एक काफ, काफ़ी ख़ता। गोया के अब उसका मैं इसी तरह तर्जमा करूँ कि ए हबीब, तू अपने रब के नाम से आगाज कर। ये जो एक से रिश्ता कायम किया जा रहा है, ये जिससे रिश्ता कायम किया जा रहा है उसकी अजमत पे दलील है, उसकी तादीम है, उसकी तकरीम है। हमें हक पहुँचता है कि जिस तरह फिरौन के ज़माने में लोगों ने कहा था जो ईमान लाए थे कि आमन्ना बे रब्बे मूसा व हारून, हम कहें आमन्ना बे रब्बे मुहम्मद व अली, हम ईमान लाए हैं मुहम्मद और अली के परवरदिगार पर, हम ईमान लाए हैं मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा के परवरदिगार पर, आमन्ना बे रब्बे मुहम्मद अल मुस्तफ़ा, मुहम्मद मुस्तफ़ा के परवरदिगार पर हम ईमान लाए, वही रब सबका रब है। मगर यहाँ इकरा बिस्म रब्बिक, इकरा बिस्म रब्बिक अल्लज़ी खलक, वो रब जिसने पैदा किया। अब यहाँ भी है खलक से मुराद पूरी खिलकत भी हो सकती है कि सबको पैदा किया, और मुफसरीन ने यह कौल नकल भी किया है कि नहीं, वो रब जिसने आपको पैदा किया। अल्लाह ने सब चीज़ पैदा की, लेकिन अल्लाह वो है जिसने मुहम्मद को पैदा किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने आपका नूर खल्क किया है, जिसने आपको पैदा किया है। इकरा बिस्म रब्बिक अल्लज़ी खलक। अब उसके बाद दोबारा का खलकल इंसान मिन अलक। ज़ाहरी तफसीर यही है कि इसमें इंसान से सारे इंसान मुराद हैं। ये तफसीर अपनी जगह मुहकम है, मुस्तहकम है। इंसान को पैदा किया अलक से, अलक से मुराद क्या है? वही जो एम्ब्रायोलॉजी में आप लोग सब लोग पढ़ते हैं कि मर्द और औरत के नुतफों से मिलकर बच्चा वजूद में आता है। लेकिन बातनी तफसीर व तावील कुछ और भी है यहाँ पर। एक नूर से के दो टुकड़े हुए, एक नूर का नाम मुस्तफ़ा है, एक नूर का नाम मुर्तजा है, एक नूर के दो टुकड़े। बस अब शुरू कीजिए, आगाज़ कीजिए अल्लाह की तरफ से तबलीग का काम, जिसने आपको पैदा किया और आप ही के ताल्लुक से इस इंसान को पैदा किया जिसका नाम मुर्तजा है। यह है तावील, ज़ाहरी तफसीर तावील, ये तावील। लेकिन तावील सिर्फ हमारे ज़ाती तखय्युल पे मबनी नहीं है, इसके साथ रिवायात हैं, इसके साथ दलायल हैं। ज़ाहरी तफसीर पे ठहर कर अगर आप गुफ्तगू करें, जो ज़रूरी है, तो आपको मैं एक वाक़या ज़िक्र कर दूं यहाँ पर। क़ुरान मजीद ने जो एम्ब्रायोलॉजी से मुतालिक हकायक पेश किए हैं, वो ख़ुद क़ुरान मजीद की सदाकत और इसकी शान एजाज पर गवाह है। इराक़ का वाक़या है। इराक़ में मूसल में बहुत से ईसाई खानवादे भी रहा करते थे, अब भी हैं, मसीही ईसाई नसरानी। इनमें से एक जवान का वाक़या जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो हय्युन युर्ज़ाक अभी ज़िंदा हैं और माशाल्लाह कार तबलीग में मशगूल हैं। एक ईसाई जवान जो एक ईसाई पादरी के बेटे थे और वो इराक़ के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, तो जब मेडिकल कॉलेज में एम्ब्रायोलॉजी पढ़ाई जा रही थी, जनीन कैसे बनता है और किस तरह माँ के पेट में, माँ के रहम में धीरे धीरे चीज़ें तख्लीक होती हैं, तो पुरानी थ्योरी ये थी कि पहले गोश्त बनता है और बाद में हड्डियाँ उसमें बनती हैं। फिर जदीद ये हुई कि पहले हड्डियाँ बनती हैं और उसके बाद उसके ऊपर गोश्त चढ़ता है। जब उसने ये कहा कि ये जदीद थ्योरी आई है, तो एक कुरान पर नज़र रखने वाला, कुरान का आशिक एक तालिबे इल्म था, उसने प्रोफेसर के लेक्चर ख़त्म होने के बाद कहा, आप लोग आज इस तहकीक तक पहुँचे हैं, कुरान ने तो 1400 बरस पहले बता दिया था कि पहले हड्डी बनती है और पैदा होती है, फिर गोश्त उसके ऊपर पैदा होता है। तो उसने कहा, भाई वो कहाँ है कुरान में? तो उसने सूरह मुबारक मोमिनून की ये आयतें पढ़ी फौरन कि वलकद खलकनल इंसान मिन सुलालतिम मिन तीन थुम जअलनाहु नुतफतन फी करार मकीन थुम खलकनल नुतफता अलकतन फखलकनल अलकत मुज़गतन فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ। जैसे ही उसने ये आयत पढ़ी तो सबके ऊपर एक सकता सा तारी हो गया और उस्ताद के ऊपर भी। आयत साफ साफ कह रही है तरतीब वार किस तरीके से जनीन, जिस तरीके से नुतफा डेवलप होता है, किन मराहिल से गुजरता है, वो बिल्कुल मॉडर्न थ्योरी के मुताबिक। یہ جو مسیحی بچہ تھا اس کے دل میں ظاہر ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں تھا، تو یہ معترض ہوا اور اس نے کہا کہ یقیناً انجیل میں یا تورات میں اس یہ مطلب پہلے سے موجود ہوگا، اور وہاں سے لے کے قرآن میں اس کو داخل کر دیا گیا، کاپی پیسٹ کیا گیا۔ تو وہ خود بیان کرتا ہے کہ میں گیا اور میں نے پوری رات تلاش کیا تورات میں، ظاہر پادری کا بیٹا تھا، پوری محنت کی کہ تورات یا انجیل میں ایسی کوئی آیت مل جائے، نہیں ملی، مایوس ہوا۔ اس کے بعد پھر ایسے ہی ایک موقع آیا کہ پروفیسر نے کوئی بات کہی، وہ سنسیشن سے متعلق تھی، احساس، کہ جتنا سنسیشن ہے نا، یہ احساس کا نظام، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جلد میں رکھا ہے۔ تو یہ بیان قرآن مجید میں آیا ہے، لیکن اور کسی آسمانی کتاب، جو اس وقت تحریف شدہ کتابیں ان میں نہیں۔ تو ایسے ہی جب پروفیسر نے وہ لیکچر دیا تو اسی لڑکے نے کہا کہ یہ بھی قرآن میں موجود ہے پہلے سے، تو اب اس سے رہا نہیں گیا، اس نے اس سے بحث تکرار شروع کی، اپنے تعصب کا اظہار کیا۔ لیکن پھر بعد میں جب خوب تحقیق کی تو نتیجے کے طور پر اس نے خود اسلام قبول کر لیا، قرآن مجید کو حفظ کیا، آج وہ بہترین حفاظ قرآن میں سے ہے، قرآن کا حافظ قل قرآن کا، اور قرآن مجید کا بہترین معلم اور مدرس ہے، اور پوری دنیا میں قرآن مجید کی تعلیم و تدریس میں مشغول ہے، جس کا نام ہے دُرَيْد الموصلی۔ پروردگار اس کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ تو یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن۔ یہ جو مقامات جو میں کہتا ہوں کہ اس ایک سورے کی تفسیر بیان ہو تو انسائیکلوپیڈیا لکھی جائے گی، لوگ سمجھیں گے یہ جو ہیں مبالغے سے کام لے رہے ہیں۔ کوئی مبالغہ نہیں، مبالغہ نہیں ہے۔ ظاہر قرآن سے لے کر اور باطن قرآن تک، تفسیر قرآن سے لے کر تعویل قرآن تک، اس کائنات ظاہری اور کائنات باطنی، جو انسان کا باطن ہے، اس سے متعلق نہ جانے کتنے حقائق ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں۔ بضرورت یہ ہے کہ انسان دل لگا کر، یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں دل لگا کر، یہ دل لگا کر بڑھو کام کی بات ہے، یہ دل لگا کر، دل لگا کر قرآن پڑھے، ادب حضور و محضر الہی کو ملحوظ رکھے، خدا سے محبت ہو، کلام خدا سے محبت ہو، ادب تلاوت سے کام لے، تو قرآن خود کھلتا چلا جاتا ہے، ورنہ ہر ایک کے سامنے قرآن اپنا سینہ کھول کے نہیں رکھتا، قرآن ہر ایک کو منہ نہیں لگاتا ہے۔ قرآن اس غیور پروردگار کا کلام ہے، خود قرآن کے اندر غیرت ہے، ایک صفت ہے جو غیر کو منہ نہیں لگاتا ہے، جب تک کہ انسان عشق اور محبت اور معرفت اور یقین کے ساتھ قرآن نہ پڑھے۔ اس میں اور بھی مطالب ہیں، میں نے تو عرض کیا کہ ایک ایک لفظ پر گفتگو کی جائے تو ایک انسائیکلوپیڈیا لکھ سکتے ہیں۔ آپ صرف اور صرف سورہ علق کی تفسیر میں، جبکہ یہ پہلی وحی ہے، اور جس طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ مبارک فجر سے متعلق فرمایا ہے کہ یہ سورہ سورہ حسین ابن علی ہے، ویسے ہی حضرت کی تعبیر سے اثر لیتے ہوئے یہ فقیر عرض کرتا ہے کہ یہ سورہ سورہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اس سورہ کے مطالب پر غور کریں تو اس کے باطن و تعویل میں جو شان ولایت ہے وہ بھی نہفتہ ہے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم شان نبوت اور رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ سکیں، اور شان ولایت کو سمجھ سکیں، اور قرآن مجید کے ظاہری و باطنی معانی و مطالب کو سمجھ سکیں، اور تلاوت کا حق ادا کر سکیں۔ ماہ مبارک رمضان میں اگر یہ توفیق حاصل نہ کر پائے تو اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں ہوگا. یہ ماہ مبارک رمضان جو ماہ قرآن ہے, ماہ اسلام ہے, ماہ مسلمین ہے, ماہ مؤمنین ہے, پروردگار علوم قرآن اور معارف اہل بیت کے دروازے ہم پر کھول دے اور تمام انسانیت کو اس فیضان الہی سے مستفید فرما. تمام انسانوں پر جو اس وقت بلا اور وبا چھائی ہوئی ہے انہیں نجات عطا فرما بحق القرآن, بحق محمد المصطفیٰ خطیب القرآن, وبحق اہل بیت القرآن. پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب